السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر ہیں تین وانگ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور ہمارے پروگرام آڈیو اسٹریم کے ذریعے سماعت فرمائیے۔ اس کے علاوہ آپ فیس بک پر بھی ہمارے ساتھ براہ راست شامل ہو سکتے ہیں، سوال بھیج سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ماہرین سے پوچھ سکتے ہیں، facebook.com/voa اردو۔ تو آئیے پروگرام میں کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کن موضوعات پر آپ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کی وفاقی وزارت داخلہ نے رینجرز کو پنجاب میں خصوصی اختیارات کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان بھر میں دہشت گردوں کے خلاف رد الفساد نامی آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکہ میں امیگریشن کے سخت تر ضابطوں کے بارے میں نئی گائیڈ لائنز جاری کر دی گئی ہیں، اور ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں انسانی حقوق سے عالمی سطح پر لا تعلقی تشویش کا باعث قرار دی گئی ہے۔ کیسے اور کیوں کر اس کے نتائج مختلف جگہوں پر مرتب ہو رہے ہیں، تجزیہ کار ایک جائزہ لیں گے۔ اور آئیے اب باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے سابق سیکرٹری داخلہ اور بہت ممتاز تجزیہ کار ہیں تسنیم نورانی، اس کے علاوہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں، اس کے علاوہ کالم نگار ہیں آمنہ چیمہ ہیں جن کا تعلق برسر اقتدار پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے اور وہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ وابستہ بھی ہیں۔ تو ہم بات کریں گے اپنے انہیں سب تجزیہ کاروں کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے رینجرز کو اختیارات دینے کی باقاعدہ منظوری دی گئی ہے۔ اس بارے میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کی زیر قیادت بدھ کو ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا کے علاوہ وفاق اور پنجاب کے متعلقہ اعلیٰ عہدیداروں نے بھی شرکت کی۔ یہ بھی بتا دیں کہ ابتدائی طور پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 60 روز کے لیے رینجرز کو انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت اختیارات دیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کی حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ اس مدت میں اس وقت تک توسیع کی جاتی رہے گی جب تک رینجرز کی صوبے میں ضرورت ہے۔ ملک میں حالیہ دہشت گرد حملوں کے بعد گزشتہ ہفتے صوبہ پنجاب میں سلامتی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایپیکس کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پنجاب میں رینجرز کو بلایا جائے۔ تو ہم تسنیم نورانی صاحب کو اور بریگیڈیئر عمران ملک کو اور آمنہ چیمہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، آپ میرا خیال ہے کہ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ؟
جی
جی جی، بہت شکریہ بہت شکریہ نوران صاحب۔ پہلے آپ ہی سے میرا سوال ہے کہ داخلی سلامتی کے لیے ملک کے اندر مختلف شہروں میں جب رینجرز کو طلب کیا جاتا ہے تو کیا اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ صورتحال قانون نافذ کرنے والے دوسرے اداروں کی کارکردگی سے باہر ہو چکی ہے؟ ہمارے سننے والوں کے لیے یہ وضاحت ضرور کیجیے کہ رینجرز کی ضرورت پنجاب میں کیوں محسوس کی جا رہی ہے، جبکہ بہت دیر سے اس کے بارے میں کہا جا رہا تھا۔
ایسے ہے کہ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ پولیس جو ہوتی ہے وہ نارملی وہی صوبوں میں اپنا سول ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو چلاتی ہے اور ساری ہنگامی حالات کو وہی کنٹرول کرتی ہے، ان کے پاس ریزرو پولیس بھی ہوتی ہے۔ مگر جب حالات مطلب ان کے کنٹرول سے جب باہر ہو جاتے ہیں یا کوئی ایک پرٹیکولر اوکیزن پہ جب ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی چیز ہے تو وہ رینجرز کو بلا سکتے ہیں اپنی کمانڈ کے نیچے۔ مگر اس کے بعد جب رینجرز ایک دفعہ ان کو ٹاسک دے دیا جاتا ہے تو وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ کراچی میں جو رینجرز ہیں وہ چونکہ بہت عرصے سے وہاں موجود ہیں، تو وہاں پر رینجرز جب بلائے جاتے ہیں تو وہ پھر اس دور میں جب رینجرز کی ٹینیور ہوتا ہے تو وہ کئی ایسی چیزیں بھی کرتے ہیں جو صوبائی حکومت کی جس کی اجازت نہیں لیتے، اور وہ اسی وجہ سے وہ وہاں پر جو ہے وہ کرمنلز کو اور ٹارگٹ کلرز کو وہ پکڑ پائے ہیں۔ پنجاب میں دیکھنا یہ ہے کہ جو رینجرز اب بلائے گئے ہیں ان کو کس حد تک آزادی دی جاتی۔ میں ان کو نوٹیفیکیشن نہیں میں نے دیکھی جس پہ یہ جو کنڈیشن ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، مگر اگر وہ انہوں نے صوبائی حکومت سے ہی اجازت لے کے ہر آپریشن یا ہر اریسٹ یا ہر ریڈ اگر انہوں نے کرنی ہے تو پھر تو وہ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہے. اگر کراچی کی طرح سندھ میں جیسے ہے, اگر ان کو انہوں نے دو مہینے کے لیے بلایا ہے تو وہ اگر پوری ان کو کھلی چھٹی ہے کہ دو مہینے میں وہ ٹیررسٹ کے خلاف جو کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال تھوڑی مختلف ہوگی پہلے سے.
اچھا جی, برگیڈیئر عمران ملک سے بات کرتے ہیں. برگیڈیئر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ رینجرز کی انوالومنٹ سے پنجاب میں دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کے تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ امن و امان کو قائم رکھنے میں مؤثر طور پر کچھ مدد مل سکے گی؟ برگیڈیئر ملک, بہت شکریہ جی. جی جی بالکل آ رہی. جی ملک صاحب بات کیجیے گا.
جی میں پہلے آپ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو پولیس نے جن لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی ہے یعنی کہ دہشت گردوں کے خلاف, تو یہ دہشت گرد جو ہے ان نارمل عام کرمنل سے بہت زیادہ ٹرینڈ ہیں اور بہت زیادہ خطرناک ہیں, اور یہ میرے خیال میں پنجاب کی یا پاکستان کی پولیس کی کیپیسٹی سے تھوڑے سے باہر ہیں, کیونکہ ہماری پولیس جو ہے وہ ٹرینڈ ہے عام نارمل کرمنل کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے, مگر یہ دہشت گرد جو ہیں یہ تو ٹرینڈ لوگ ہیں, اور یہ جو ہتھیار استعمال کرتے ہیں, جو ایکسپلوزرز استعمال کرتے ہیں, جو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, وہ یقیناً اس قسم کے ہیں کہ وہ پولیس کی کیپیسٹی سے باہر ہیں کچھ. اس لیے میرے خیال میں رینجر کی ضرورت پڑی ہے ان کو. رینجر جو ہے ان کی ٹریننگ الگ ہے, ان کی اکوپمنٹ الگ ہے, ان کی لیڈرشپ یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, وہ آرمی پرووائڈ کرتی ہے, تو لیڈرشپ کے ساتھ ٹریننگ کے ساتھ اور اکوپمنٹ کے ساتھ وہ بہتر پوزیشن میں ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کریں جو کہ عام کرمنل کے مقابلے میں بہت زیادہ خطرناک ہیں. تو میرے خیال میں ایک اچھا قدم ہے ان دا سینس کہ پنجاب میں جہاں پہ خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب میں جہاں پہ ان کے کافی گن موجود ہیں وہاں پہ رینجرز آپریٹ کریں گے پولیس کی مدد کے ساتھ, اور مجھے امید ہے اور یقین ہے کہ کب بہت کامیاب ہوں گے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں آمنہ چیما سے, اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں ٹیلی فون لائن پر, تھوڑی دیر میں بعد میں ان سے بات کرتے ہیں, ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں. تو نوران صاحب, تجزیہ کار کہتے یہ ہیں کہ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کہ صوبائی حکومت کی طرف سے رینجرز کو شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کے لیے مناسب اختیارات بھی دیے جائیں گے یا نہیں. جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو امن و امان قائم رکھنے کے لیے کس نوعیت کے اختیارات دینے کی ضرورت ہے اس وقت پنجاب کے اندر؟
پنجاب گورنمنٹ کے سلسلے میں جو تنقید چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ایون ہینڈ سے ساروں کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے, یہ تاثر لوگوں نے یہ دیا ہوا تھا, اور کچھ جماعتوں یا کچھ مذہبی جماعتوں سے ان کا گرم گوشہ ہے. تو رینجرز کے آنے کا فرق تو اسی صورت میں پڑے گا جب رینجرز کو فری ہینڈ ملے ایک خاص میعاد کے لیے, خاص وقت کے لیے, اور اس میں وہ کاروائی کریں جو کہ تنقید چل رہی ہے. اگر وہ تنقید درست ہے تو وہ ایسے گروہوں کے خلاف اور ایسی جگہوں پہ کاروائی کریں جس پہ کہ پنجاب گورنمنٹ کاروائی نہیں کر رہی تھی. تو اس کا جو اہمیت ہے یہ رینجرز کو اس دفعہ بلانے کے لیے اور پنجاب گورنمنٹ کی رضامندی جو بظاہر نظر آتی ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے ایگزیکٹ ورڈنگ نوٹیفیکیشن بھی تو نہیں دیکھی, اگر اس کا امپیکٹ تبھی ہوگا جبکہ وہ اس کو پورا فری ہینڈ دیں گے تاکہ وہ ان گروہوں کے خلاف بھی کاروائی کریں جن کے مبینہ طور پہ جو جن کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو حکومت پنجاب ان کو نرم گوشہ رکھے.
اچھا, ہم بات کرتے ہیں, آج ابھی ابھی کی خبر ہے, بالکل تازہ خبر ہے, اب کیا آمنہ ہے ہمارے ساتھ؟ آمنہ, آپ کا تعلق برسر اقتدار حکومت سے ہے. پنجاب میں کافی عرصے سے رینجرز کو بلانے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, لیکن اب اس وقت اس کا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب واقعتاً قیادت نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ پنجاب میں بھی رینجرز کی ضرورت ہے, کیونکہ اس سے پہلے تسنیم نورانی صاحب اور بریگیڈیئر ملک بڑی تفصیل سے یہ بات بیان کر چکے ہیں. تو اب ساری صورتحال کیا ہے اور کس حد تک حکومت یہ سمجھتی ہے کہ رینجرز کو وہ اختیارات دے گی اور مؤثر طور پر وہ کام کر سکیں گے؟ چلیے, اب ہم اس وقت ہماری بات ان سے نہیں ہو رہی, آمنہ چیما سے, ہمیں وہ لائن پہ ہیں لیکن اس وقت وہ شاید ہمیں سن نہیں پا رہی. ان سے بعد میں ہم پھر بات کریں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں, ایک تازہ ترین خبر ہمارے پاس ملی ہے کہ پاکستان کی فوج نے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف ایک نئے آپریشن رد الفساد کا آغاز کرنے کا اعلان کیا ہے. فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت بدھ کے روز لاہور میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا, جس میں صوبہ پنجاب کے تمام کور کمانڈرز اور پنجاب رینجرز کے ڈائریکٹر جنرلز نے شرکت کی. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق اس کارروائی کا مقصد دہشت گردوں کی باقیات اور دہشت گردی کے چھپے ہوئے خطرے کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کے علاوہ اب تک کی کارروائیوں میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کو مستحکم بنانا اور سرحدوں کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنانا ہے. یہ بات تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہم نے بتائی ہے. تو نوران صاحب, اس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان ہوا ہے, تو اب یہ جو ملک بھر میں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو ضرب العضب تھا اس کا تعلق خاص طور پر صرف دہشت گردوں اور ایک مخصوص علاقے سے تھا, اور اب یہ کارروائی جو کہ پنجاب پورے ملک میں ہو رہی ہے, تو کیا پنجاب میں رینجرز کی موجودگی کو اسی مخصوص کارروائی کے تحت دیکھا جائے گا, یا آپ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہے, یا یہ نئی ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت یہ ساری چیز آئی ہے جو دہشت گردوں کے بڑھتی ہوئی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری بھی تھی؟ نورانی صاحب, نورانی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی نورانی صاحب, میں ابھی تھوڑا سا بتایا تھا رد الفساد کے بارے میں, جی جو ابھی تحریک شروع ایک آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے, تو میں یہ سوال میرا یہ تھا کہ کیا پنجاب میں رینجرز کی موجودگی کو بھی اسی مخصوص کارروائی کے تحت دیکھا جائے گا, یا یہ حکمت عملی نئے سرے سے جو بنانا پڑی ہے اس سے ایک دفعہ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ملک میں دہشت گردی کا خطرہ جو پچھلے دنوں ہم کم کر کے بتا رہے تھے یا کم نظر آ رہا تھا, وہ ابھی تک پوری طرح سے ختم نہیں ہوا اور اس پر مزید کوششیں کرنے کی ضرورت ہے؟ کس طرح سے آپ اس کی وضاحت کریں گے؟
دیکھیے, اس میں صورتحال یہ ہے کہ نارملی تو فوج جو ہے وہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے, کیونکہ ضرب عز جو تھا اس کا جو بیسک ٹارگیٹ تھا وہ تو موت نظر اپنا وزیرستان تھا, اور جو باقی ملک میں انہوں نے جو کاروائی کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ جنم تھی, کیونکہ وہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ کرمنل جو ہے وہ باقی ملک میں بھی پھیل رہے ہیں, اور اس میں افیکٹولی جو اس کاروائی کا حصہ جو ہے آپ زیادہ تر کہہ سکتے ہیں کراچی میں کسی حد تک تھا اور بلوچستان میں تھا, باقی صوبوں میں کے پی کے میں اور پنجاب میں اتنا زیادہ عمل دخل نہیں تھا فوج کا. اب اگر انہوں نے اسپیسیفکلی ملک کے اندرونی حصوں میں جہاں چھپے ہوئے ہیں ٹیررسٹ اور جہاں ان کے سہولت کار چھپے ہوئے ہیں اگر ان کے خلاف ہے, تو پھر اس کامیاب تبھی ہوگی جبکہ ہر دفعہ ان کو صوبائی حکومتوں سے اجازت نہ لینی پڑے جبکہ وہ دہشت گردوں کا تعاقب کر رہے ہیں. تو یہ ایک لیگل میرا خیال ہے جسٹس کی وہ ایکسپلینیشن پہلے دیکھنی پڑے گی کہ اگر وہ پورے ملک میں یہ کاروائی شروع کر رہے ہیں تو کیا ان کو صوبائی حکومتوں کی طرف سے نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ دہشت گردوں کو جہاں پر بھی ہے اور جس وقت بھی ہے اور ہمارے سے پوچھے بغیر آپ ان کے خلاف کاروائی کر لیں. اس قسم کی نوٹیفیکیشن شاید ضروری ہو ہر صوبے سے الگ الگ, اور اگر انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے صوبوں سے سلسلے میں پہلے بات کر لی ہوگی, اور یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کیونکہ کم از کم جو اس وقت تک دہشت گردی پنپ رہی ہے جو موجود ہے ان کو فوکس طریقے سے ایڈریس کیا جائے گا. حالانکہ اس کے باوجود بھی جو ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے یہ بڑھ رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور یہ ایک سوچ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات وہ پتہ نہیں کہ اس آپریشن میں شامل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, وہ تو نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے اور وہ ان میں الگ ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا اگر وہ اس مہم یا اس آپریشن میں اس کو شامل نہیں کیا گیا.
اچھا, اب برگر مالک, ضرب عصب کو عام طور پر انتہائی کامیاب قرار دیا جاتا رہا جو کہ گزشتہ کچھ سالوں سے چلی اور جس سے قبائلی علاقوں میں جو دہشت گردی کی صورتحال تھی اس پر قابو پایا گیا اور دہشت گردی کو کاری ضرب بھی لگی. اب ملک میں بھر میں کیے جانے والے اس نئے آپریشن کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہے جو تسنیم نورانی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اس کی کس طرح سے وضاحت کریں گے؟ انہوں نے بات کی ہے نیشنل ایکشن پلان کی بھی اور فوج کا یہی کہنا ہے کہ آپریشن رد الفساد سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کرنا بھی ہے, تو یہ ان ساری چیزوں کو ہم کس طرح سے یہ ملائیں گے؟ اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جامع طرز کی چیز سامنے آئی ہے جسے حکمت عملی کو بہت پہلے نافذ ہونا چاہیے تھا, وہ اب نافذ کی جا رہی ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں بھائی صاحب آپ کی جو آبزرویشن ہے وہ کافی سے درست ہے. دیکھیے, ایک ملک میں ابھی تک کوئی واضح نیشنل سیکیورٹی پالیسی سامنے نہیں آئی ہے. ایک آپریشن جلد عرض چلا تھا جس کے ساتھ ساتھ ایک نیشنل ایکشن پلان میں بھی عمل درآمد ہونا تھا, مگر ہوا یہ ہے کہ اس کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی کے میں نے کہوں گا اسٹریٹجی کے دو حصے تھے, جو ملٹری پورشن تھا اس میں آپریشن جلد عرض تھا جو کہ بہت زیادہ کامیاب رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سول ایریاز میں یعنی کہ ہمارے شہروں کے اندر نیشنل ایکشن پلان کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے تھے جس کے تحت جتنے بھی فیسلیٹیٹرز, کولیبوریٹرز اور فائنینسیئر اور کنٹریبیوٹرز تھے ان دہشت گردوں کے, ان کے خلاف کاروائیاں ہونی تھی. انفارچونیٹلی اس گورنمنٹ نے کوئی بہت دور اندیشی کا مظاہرہ نہیں کیا اور جہاں پہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ آپریشن جلد عرض میں بے حد کامیاب ہوتی رہیں, اسی وقت ہماری جو سول گورنمنٹ ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کو کسی بھی طرح سے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہی ہے. اور اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اسٹریٹجی تو وہی چل رہی ہے کہ جس کے دونوں جو پرانگز ہیں ملٹری پرانگ جو آپریشن جب ارد ہے, اب جو دوسرا پرانگ ہے جو سول پرانگ ہے جو کہ پاکستان کے اندر صوبوں کے اندر ان لوگوں کے ڈیپر سیل کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے ابھی اسٹارٹ کیا گیا ہے جو کہ ان کے دہشت گردوں سے دھولت کار ہیں. اب یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت میرے خیال میں پورے پاکستان میں یہ آپریشن رد الفساد کیا جائے گا. اس کو ہم ایک کنٹینیویشن کہہ سکتے ہیں اسی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کی, مطلب کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ آپریشن جلد عرض کے ساتھ ساتھ یہ اسی وقت ساتھ ہوتا اور ان دہشت گردوں کو نہ صرف یہ کہ ہم ملک سے باہر پھینکتے ہیں بلکہ ان کے جو سہولت کار ہیں ان کو بھی اسی وقت ہم پکڑ لیتے. اب ہوا یہ ہے کہ ایک پرانگ کامیاب ہو گیا, دوسرے پرانگ کے آنے میں یا اس کے اوپر عمل درآمد ہونے میں اتنا گیپ آ گیا ہے کہ ان دہشت گردوں کو دوبارہ ری گروپ ہونے کا موقع مل گیا ہے. جماعت الاحرار, پھر شہزاد مسعود کا گروپ, پھر سجنا کا گروپ, یہ سب اب داعش کے زیر کمان جا رہے ہیں, اب اس سے یہ اپنے تمام احکامات لے رہے ہیں, تو ان کو موقع مل گیا ہے ری گروپ کرنے کا, اپنے آپ کو ری کیلیبریٹ کرنے کا اور اپنی جو مضموم کاروائیاں ہیں ان کو دوبارہ اسٹارٹ کرنے کا. تو اب میرے خیال میں کہ دیر آئے درست آئے یہ کاروائی اگر شروع ہو گئی ہے تو پاکستان کی حکومت کو یہ چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی کے تحت اپنے جو پالیسی آبجیکٹیوز ہیں ان کو لاؤڈ اینڈ کلیئر بتائے سب کو کہ ہمارے یہ آبجیکٹیوز ہیں, یہ اینڈ ہیں اور یہ مینز ہیں جن کے تحت جو ویز ہیں جس کے تحت ہم ان آبجیکٹیوز کو اچیو کریں گے, کہ یہ آبجیکٹیوز ہیں, یہ طریقہ کار ہوگا ان آبجیکٹیوز تک پہنچنے کے لیے اور یہ وہ اعلیٰ وہ ٹولز ہوں گے جن کے ساتھ ہم یہ آبجیکٹیو کو اچیو کریں گے. تو جب تک یہ پالیسی فارمولیشن کلیئر تک نہیں ہوگی, ڈسیشن میکنگ جو ہے وہ بہت ڈیسائسو نہیں ہوگی اور لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کو ہم فالو نہیں کریں گے, میرے خیال میں یہ جو بٹس اینڈ پیسز میں ہم یہ کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس میں پھر خاطر خواہ ہمیں کامیابی نہیں ہوگی, ان دہشت گردوں کو بھاگ نکلنے کا اور ری گروپ کرنے کا موقع ملتا رہے گا.
اچھا,
ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز, رینجرز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, پروونشل گورنمنٹ مل کر ایک جانے پروگرام کے تحت ان جو ہمارے سول ایریاز میں جو جیسے جدوں کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف کاروائی کو لاجیکل اینڈ تک لے کر جائیں.
اچھا, اب آمنہ ہمارے ساتھ ہیں. آمنہ, ہماری سیگمنٹ کا اصل میں وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ یہ رد الفساد کی ہم بات کر رہے ہیں, پاک پنجاب میں جو رینجرز کو بھی بلایا گیا ہے, تو یہ ایک نئی حکمت عملی ہے, اور کہتے ہیں کہ آپریشن رد الفساد جو ہے اس سے نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درآمد کرنا ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے تناظر میں یہ جو نئی حکمت عملی بنائی گئی ہے, اب یہ کتنی مؤثر ثابت ہوگی, اور سول حکام اور رینجرز کے درمیان تعاون کی صورتحال کیا رہے گی, جس کے بارے میں کافی یہ سوالات کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اختیارات کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کا تعلق برسر اقتدار پارٹی سے, آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں پنجاب میں اس ساری صورتحال کو؟
تھینک یو سو مچ بہتر. یہ بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے اور لانگ اویٹڈ بھی تھا. پنجاب میں کافی اسٹرانگ کنٹرول سول حکومت نے بھی اپنا رکھا ہوا تھا, لیکن اب ڈائنامکس جو ہیں وہ اتنے چینج ہو رہے ہیں, اور یہ جیسے کہ آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی کہ یہ اتنا ایک ٹیررزم گلوبل فنومنا ہے کہ اس میں سب کا کلیکٹیولی فائٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں ایسی کوئی ڈویژن رہ نہیں جاتی کہ آپ اس کو کہیں کہ سول انتظامیہ یا رینجرز یا آرمی. آف کورس یہ کہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن اور ایک پولیٹیکل ول اس میں آپ کو نظر آ رہی ہے. اس میں نظر آ رہا ہے کہ سب نے مل کر جیسی سے انفارمیشن شیئرنگ کرنی ہے اور کلیکٹیولی اس کو فائٹ کرنا ہے. اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. رینجرز کے ساتھ اپنی جو پالیسی ہے لانگ ٹرم اور جو لارجر پالیسی ہے, وہ اگر رینجرز اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی جو کمپلیشن ہے یا اس کو سسٹین کرنا ہے وہ تو پھر سول انتظامیہ نہیں کرنا ہوگا. تو ان کا سب کا یہ ایک بہت پازیٹیو اسٹیپ ہے, اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ آلریڈی آپ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کا بہت بہتر انتظام آج کل ہوا ہوا ہے. اٹس ویری سیڈ کہ وہ ایک اتنا برے سانحے کے بعد ہم یہ ہوا, لیکن اس سے پہلے بھی پنجاب میں ریلیٹیولی ہم فیل کرتے تھے کہ باقی صوبوں کی بہ نسبت ایک بہتر سیکورٹی کا ہے, اور اس کو پولیٹیکلی انہوں نے فیل کیا کہ نہیں, اب ضرورت ہے کہ سب جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ مل کر کام کریں, اور اس کا لانگ ٹرم اب بہت ایک پازیٹیو میں اس کو دیکھ رہی ہوں, اور لوگ بھی اس کو بہت پازیٹیولی لے رہے ہیں. آپ
اچھا, یہاں پہ ہم بتائیں کہ ہمارے فیس بک پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس پروگرام کو پسند کر رہے ہیں. شہاب الدین غوری ہیں یہاں پر, اس کے علاوہ یوسف خان ہیں, حمید محمود ہیں, اور محمد عبد الشاد ہیں, اور مالک نیاز ہیں. کچھ لوگ ہمارے ساتھ کالرز ہیں, ہمارے موجود ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے تینوں تجزیہ کار موجود ہیں. آئیے اب ان سے بات کرتے ہیں تاکہ پھر اس سیگمنٹ کو ہم ختم کریں. طارق چغتائی صاحب چونیا سے ہیں. جی طارق صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت تسنیم نورانی صاحب, برگیڈیئر عمران مالک اور آمنہ چیمہ ہیں. کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟
جی السلام علیکم. ویسے تو تسلیم رانی صاحب کے کو بہت پسندیدہ سے دیکھتا ہوں.
جی
دیکھیں, جو بھی ہو آپریشن پاکستان کی کارکردگی پر پوری پاکستان دیش پر ہے, لیکن کہنا میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا آپریشن کسی بھی ملک میں ایسا ہو, جنگ ہو, کوئی آپریشن ہو, اس وقت تک کامیاب وہ نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ عوام کی وہ کامن آپریشن نہ ہو. لیکن الحمد للہ کامن ان کے ساتھ ہے. تسلیم سخت میرا ایک کوشچن ہے
جی,
کہ جب یہ آپریشن رد الفساد اور آپریشن درمیان بھی جاری ہے, کیا اچھا ہے کہ یہ جو چند ایک مدارس ایسے ہیں اور چند ایک ہیں جن مائنڈ ایسا بھی ساتھ ساتھ اگر کریٹ کر کے تھے, تاکہ یہ نرسنگ ایسے چند ایک جو ہے وہ یہ وہاں سے پیدا.
جی میں آپ کا سوال سمجھ گئی. جی جی چغتائی صاحب, ہمارے چغتائی صاحب ہمارے پاس وقت ذرا تھا.
میرا کوئسچن تسلیم نورانی صاحب سے یہ ہے کہ خدا را یہ لوگ جب بی او اے پر جب خبریں نشر ہوتی ہیں تو وہاں پر اسلام پسند کا لفظ آتا ہے, جبکہ امام کعبہ نے ان کو کافر قرار دیا,
یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے جس کے بارے میں آپ نے خود بات کی. تسنیم نورانی صاحب سے ہم پوچھتے ہیں. تسنیم نورانی صاحب, عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہونے کی بات ہے پورے کے پورے ایک چل پڑا ہے, اور جس میں خاص طور سے اسلام پرستی کے حوالے سے ان گروپوں کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ ظاہر ہے کہ بہت سارے فتوے اس بارے میں آ چکے ہیں کہ ان لوگوں کو اسلام کے نام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. کس طرح سے آپ اس کے بارے میں جواب دیں گے؟
میں آپ کو اچھی طرح سن نہیں سکا. آپ کہہ رہے ہیں مائنڈ سیٹ کن جماعتوں کا؟
یہ مائنڈ سیٹ جو دہشت گرد گروپوں کا ہے, उनको उनके दहशत गर्दों के बारे में जो माइंड सेट एक आम आवाम का है या एक बड़ी सतह पर आलमी सतह पर है कि उनको इस्लामी या इस्लाम के साथ वाबस्ता करके देखा जाता है, तो इस माइंड सेट को तब्दील करने के लिए क्या ज़रूरत है, किस तरह से करना चाहिए?
देखिए, बात यह है कि जो करते हैं इस किस्म के लोग, वो पाकिस्तान के और पाकिस्तान के रीजन में जो कर रहे हैं वो करते हैं तो इस्लाम के नाम पे ही है, मगर ये कि जाहिर है कि वो उनको कितना इस्लाम पता है और इस्लाम में इस किस्म की इजाजत है कि नहीं है वो तो एक अलग चीज है। इसी वजह से लोग कहते हैं कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पेड और जो दुश्मन जो यहाँ पर मतलब चौड़बड़ कराना चाह रहे हैं उनके पेरोल पे ये लोग हैं, उनकी एज सच कोई वो नहीं है। मगर इसको इस तासुर को आप कैसे खत्म कर सकते हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो तासुर वेस्टर्न मुल्कों में है और उन्हीं मुल्कों में तो आप कोई स्ट्रेटेजी बना के आप खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर जो हुलिया है, जो इनके बयानात हैं, जो सोशल मीडिया में इनकी जो एडमिट करते हैं वो करते तो इस्लाम के नाम पे ही है और उसमें सब चीजें जो है वो इस्लाम से मुताल्लिक रखते हैं और इसके जो मुनाफी लोग हैं वो यही कहते हैं कि जनाब इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है और ये डिबेट तो जाहिर चलती रहेगी। और इसमें मैं समझता हूँ कि जितने ज्यादा वेस्टर्न मुल्कों में भी लोग इस चीज को समझते हैं, मसलन ट्रंप साहब ने जो बातें की है और उन्होंने 7 मुल्कों को बंद किया है, उसका नतीजा आपने देखा कि रिएक्शन में बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ अमेरिकन खड़े हो गए उनके हक में। तो ये उसके साथ वहां उन मुल्कों में जो सख्त कार्रवाइयां हो रही हैं वो भी एक मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान वहाँ बसते हैं और मुसलमान
एक रद्द अमल के तौर पर इसको
देख सकती है
जी,
क्योंकि उनके हक में भी लोग खड़े हुए हैं
और रद्द अमल के तौर पर
जी
ऑन गोइंग बैटल है। अच्छा जी, बस हमारी असल में ये सेगमेंट का वक्त अब ख़त्म हो गया, हम जो बात कर रहे थे काउंटरिंग टेररिज्म के बारे में, तारिक चुगताई साहब से आपने बात सुनी, राजा इलियास थे, मारूफ शाहिद थे, कलीमुल्ला नियाजी, शौकत अली अंजुम, ये हमारे वो सामईन हैं जो हमारे साथ रोज़ाना तकरीबन हमारे प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। हम आपकी शमूलियत का बेहद बेहद शुक्रिया अदा करते हैं और नूरानी साहब का बेहद शुक्रिया। बरगेज साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, चलते चलते बिल्कुल क्विक कमेंट करते जाइएगा कि ये जिस माइंड सेट की बात की है वो हमारे अपने अवाम के अंदर भी तब्दील होने की ज़रूरत है, उसके लिए उलमा और दानिश्वरों को क्या करने की ज़रूरत है, क्विक कमेंट, फिर हम आगे चलते हैं अपनी सेगमेंट के लिए। आमना, आपका बेहद शुक्रिया, आपसे हम जो पहला सवाल कर रहे थे अब थोड़ा सा हमारे पास वक्त नहीं रहा जी। मलिक साहब,
को हमें जाना पड़ेगा पब्लिक के सामने, इनका जो नैरेटिव इस वक्त दहशत गर्दों का है उस सबसे पहली बात तो यह है कि उसको निग्रेट करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर वो खुद के हमलों को वो जायज करार देते हैं, इस किस्म की बातें जो है कुरान और हदीस की रोशनी में इनको हम निग्रेट कर सकते हैं। फिर वो जो आम मुसलमानों को मार रहे हैं, जो बच्चों को और औरतों को, बूढ़ों को और मासूम लोगों को मार रहे हैं, उसका इस्लाम में क्या क्या पोजीशन है, उसको ज्यादा उजागर किया जा सकता है और एक काउंटर नैरेटिव ऐसा लाया जाए कि जो कि तमाम आवाम को ये बताए कि जो भी ये कार्रवाइयां कर रहे हैं वो सबके साथ इस्लाम के खिलाफ हैं, जो भी इनका माइंड सेट है जो बजाय इसके कि वो इस्लाम को बढ़ाए जो मुसलमानों को ही मार रहे हैं, तो ये कैसा इस्लाम है कि जो कि मुसलमानों को मारकर वो अपनी जिला पा रहे हैं, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किस्म की बातचीत है कि आप मुसलमानों को मारें और उससे ये अचीव करना चाहें कि इस्लाम को हम जिला बख्श रहे हैं या हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल ना समझने वाली है। मगर यहाँ पे जो मसला है, हमारी हुकूमत ने इनका नैरेटिव को निग्रेट करने का कोई स्टेप ही नहीं उठाया और अपना एक काउंटर नैरेटिव जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की है, और ये काउंटर नैरेटिव आ सकता है अगर हम अपने स्कूलों में इसका इजरा करें, अपनी मस्जिदों में जुमे के नमाजों के बाद इसका इजरा करें, हमारे टेलीविजन और रेडियो प्रोग्राम्स में इसके बारे में बातचीत हो, ये अखबारों में आए, इनके हैंडबैग जो है जहाज में छोड़े जाएं और पूरे इलाके में फैलाए जाएं, ये एक मुकम्मल کیا کہنا چاہیے, ایک پراپر جنڈر وارفیئر ہونی چاہیے, ایک سائیکولوجیکل وارفیئر مطلب جلدی ایگزام ہونے چاہیے. اس کے تحت واٹ فٹنگ یہ کام ہونا چاہیے کلچر نیریٹو کا, اور ان کی جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اس کو ڈیبیٹ کرنا چاہیے اسلام کی اور سنت کی اور حدیث کی روشنی میں. اور جو بڑے بڑے ہمارے عالم ہیں یہ سب سے بڑا احتجاج بھی ادا کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو عام آدمی ہیں کیونکہ بہت زیادہ سوچ اور سمجھ نہیں رکھتا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جنرل اسلام کی طرف لائے, نہ کہ ان لوگوں کی طرف جو اسلام کے بالکل خلاف یہ سارے کام کرتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر عمران مالک ہمارے ساتھ تھے, تسنیم نورانی جو کہ سابق سیکرٹری داخلہ ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے, اور آمنہ چیمہ ہمارے ساتھ تھیں جن کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ میٹنگ سے نکل کر آئیں. ان سے زیادہ بات نہیں ہو سکی, کسی اور پروگرام میں ہم کریں گے بات ان سے بھی. اور اپنے فیس بک پہ سننے والوں کو اور ہمارے وہ کالرز جو ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ہم بے حد شکر گزار ہیں. اس وقت ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں تاکہ ہم پھر امیگریشن جو اس وقت امریکہ کی کا ایک بڑا اہم اور حساس معاملہ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ, اور اب ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں نیو یارک سے محسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور محسن ظہیر صاحب نے, اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم رضوی جو کہ امیگریشن کے اٹرنی اور ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی ہم سے بات کریں گے تاکہ قانونی پوائنٹ آف ویو سے ان سے پوچھیں. رضوی صاحب, ظہیر صاحب, بہت بہت السلام علیکم آپ کو, ہم آپ کا پروگرام میں خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. تو محسن صاحب, آپ سے میرا سوال پہلا یہ ہے کہ جو امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے دو نئی یاداشتیں جاری کی ہیں جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامی حکم ناموں پر عمل درآمد کی نشاندہی کی گئی ہے, اور جن کا مقصد غیر قانونی امیگریشن کو روکنا ہے جبکہ غیر درج شدہ تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا جائے گا. یہ دستاویزات منگل کے روز ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سربراہ جان کیلی نے جاری کی ہیں, جن کی مدد سے تارکین وطن کی فہرست کی ترجیحات میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اور میرا سوال یہ ہے, آپ ان معاملات پر ریسرچ کرتے آ رہے ہیں اور لکھتے بھی ہیں, ان نئی یادداشتوں کے بارے میں سننے والوں کو کیا بتائیں گے آپ, کس طرح سے وضاحت کریں گے کیونکہ ابھی ابھی یہ آیا, اور کن افراد کو یہ سن کر پریشان ہونا چاہیے اور اپنے لیے کوئی بندوبست کرنا چاہیے؟
دیکھیں, سب سے زیادہ پریشان ان لوگوں کو ہونا چاہیے جن کے کوئی کریمنل ریکارڈ ہے یا ان کے کوئی ڈیپوٹیشن آرڈرز ہیں جن پر انہوں نے عمل نہیں کیا. پہلی ترجیح وہ لوگ ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ترجیح ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کا کوئی کریمنل بیک گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ان پر کوئی نہ کوئی کریمنل کیس میں کوئی الزام عائد ہے, یا وہ کسی زیر التوا کیس میں ان کا کوئی کیس کسی بھی کورٹ کے سامنے زیر التوا ہے, وہ بھی ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ امریکہ میں مقیم جتنے بھی تارکین وطن ہیں, یہ جو نئی گائیڈ لائنز آئی ہیں, ان میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی وقت امیگریشن حکام کا نشانہ بن سکتا ہے. یہ بنیادی طور پر گائیڈ لائنز ہیں. میں تھوڑا سا وجہ آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا,
اسی لیے آپ سے کہا جی وضاحت کیجئے کیونکہ ابھی
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ میں امیگریشن ریفارمز ہوئیں, اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے امریکہ میں امیگریشن ریفارمز نہیں ہوئی, جس کے نتیجے میں اس ملک میں تقریباً 11 ملین سے زائد ایسے تارکین وطن ہیں جن کے پاس کوئی قانونی سٹیٹس نہیں ہے. اور اس دوران صدر ریگن کے بعد جتنے بھی صدور آئے, جن میں بل کلنٹن, پھر جارج بوش, پھر صدر براک اوباما, ان کے دور میں کوشش کی گئی کہ یہ جو ملک میں موجود غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے سٹیٹس کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے, لیکن یہ تمام عرصے میں تمام تر کوششیں جو ہوئیں وہ کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو یو ایس کانگریس ہے اور یو ایس کانگریس میں جو کنزرویٹو لا میکرز ہیں جن کا ایک ایج رہا ہے جن کو اس معاملے میں, وہ بڑی رکاوٹ رہے. اب ایک عرصے کے بعد یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں جو کانگریس کنزرویٹو کانگریس ہے اور جو وائٹ ہاؤس ہے وہ دونوں اس مسئلے پر ایک پیج پر آ گئے ہیں اور دونوں اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں جو بارڈر سیکورٹی ہے نمبر ون اور امریکہ میں جو غیر قانونی تارکین وطن کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے اور اس کو سختی سے حل کیا جائے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وہ یہ جو معاملہ ہے سب صدر بن گئے تو سخت اقدامات کریں گے, اور آپ نے ابھی جو دو گائیڈ لائنز بات کی یہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکورٹی کے جو نئے سیکرٹری آئے ہیں جان کیلی ان کی جانب سے جاری کی گئی ہیں, اور یہ گائیڈ لائن جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے انتخابی وعدوں کو یا ان کا جو بطور صدر جو امیگریشن ایجنڈا ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جاری کی گئی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کیوس کریٹ ہوا ہے امریکہ میں ایسے لوگ تارکین وطن کے جن کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے یا جن کے کوئی ڈیپوٹیشن آرڈر ہے ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے جو کہ کل تعداد کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو عام تارکین وطن ہے وہ بڑے پریشان ہیں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو کاموں پہ نہیں جا رہے, جو کینیڈا موو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اپنا گھر بار چھوڑ کے کوئی اور واپسی کا راستہ اختیار کر رہے. تو اس وقت ایک بہت ہی زیادہ جو ہے پریشان کن صورتحال ہے ہر طرف, جہاں بھی آپ امیگرینٹ کمیونٹیز میں جائیں ہر کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں.
اچھا دوسری ایک بات تھی کہ جن ملکوں سے یہ تارکین وطن امریکہ میں آئے اور غیر قانونی ہونے کی وجہ سے انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے, تو کیا ان ملکوں کے ساتھ امریکہ کے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے؟
دیکھیں بنیادی طور پر زیادہ تر آپ کو پتا جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں 11 ملین جب ہم بات کرتے ہیں ان میں اکثریت جو ہے وہ میکسیکو سے ہے.
جی
میکسیکو اور امریکہ کے امیگریشن کے معاملہ پر صدر ٹرمپ کے اس جو نئے دور میں معاملات ہیں وہ بڑے واضح اختلافات سامنے آئے ہیں. بارڈر پر دیوار کی تعمیر کا مسئلہ ہو یا بڑی تعداد میں ان تارکین وطن کو ڈپورٹ کرنے کا مسئلہ ہو, میکسیکنز کو اس پر بڑا اعتراض ہے. یہاں پر میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ صدر براک اوباما کے دور میں بھی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو ڈپورٹ کیا گیا, لیکن اب میکسیکو یا دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ جو کہ ایک لینڈ آف امیگرینٹس ہے جس کا ایک پیشن اور کمپیشن کا ہمیشہ اقدار جو ہے وہ دنیا میں اس کا اعتراف کیا گیا ہے, وہ ان کو بالاتر رکھتے ہوئے ایک ان اقدار کی بھی جو کیا کہتے ہیں ان اقدار کو بھی پاسداری نہیں کی جا رہی. تو یقینی طور پر دنیا کے وہ ممالک جن کے تارکین وطن کو ڈپورٹ کیا جائے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ممالک میں امریکہ کے حوالے سے جو ایک رائےما ہے وہ ایک اچھی رائےما ہموار نہیں ہوگی.
اچھا ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ تارکین وطن کے حقوق کے لیے کام کرنے والے وکلا کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن کی نئی پالیسیاں اس بات کو مد نظر رکھ کر واضح کی گئی ہیں کہ ملک بھر میں موجود لاکھوں تارکین وطن خاندانوں کے ساتھ بھی سختی سے پیش آیا جائے. اب کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں محسن صاحب, آپ اس پہ کام کرتے ہیں, یا ابھی انتظامیہ کی طرف سے جب قواعد کی مزید وضاحت ہوگی تو پھر کوئی حتمی طور پر بات سامنے آ سکے گی, کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟
دیکھیں ابھی اگرچہ جو انتظامیہ ہے اس نے ایک بڑا سخت اور بڑے واضح الفاظ میں اپنا موقف بیان کیا ہے کہ امیگریشن کے متعلق ان کی کیا پالیسی ہوگی. ان میں دو چیزیں جو ہیں مجھے جن میں کوئی تھوڑی سی بہتری کی امید نظر آتی, وہ یہ ہے ایک ڈاکا پروگرام ہے, اور ڈاکا پروگرام ان لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ جو امریکہ میں کم عمر میں آئے اور یہاں پر اسکول اور کالجز وغیرہ میں وہ گئے, تو ان لوگوں کو ایک عارضی لیگل سٹیٹس دیا گیا صدر براک اوباما کے دور میں. صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ ان کیسوں کے حوالے سے کو ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں, اور جو نئی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس میں بھی بظاہر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو ڈیپوٹیشن کی ترجیحات میں شامل نہیں کیا جائے گا. دوسری بات جو ہے جو ان کے والدہ نے یا فیملیز کو اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہوگا تو اس کے بارے میں کوئی واضح طور پہ کوئی نرم گوشہ ہمیں نظر نہیں آتا. اگر ہم نے ایسے کیسز ابھی رپورٹ ہوئے بھی ہیں اور دیکھے بھی ہیں کہ دو بچے ادھر یو ایس بورن سٹیزن ہیں, ان کے والد یا والدہ ان کے اسٹیٹس کے پرابلم آئے تو ان کو ڈپورٹ کیا گیا فوری طور پر. لیکن ابھی تک جتنے کیس بے جت رپورٹ ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر لوگوں کا کریمنل بیک گراؤنڈ ہمیں سامنے نظر آیا یا بیشتر لوگ ایسے تھے جو ایک سے زائد بار امریکہ سے ڈپورٹ کیے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر صرف کریمنل بیک گراؤنڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں یا جن لوگوں کے پاس امیگریشن قواعد میں کوئی گنجائش موجود نہیں رہی, اگر ترجیحات میں وہ شامل ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر جو برس سے 15-20-25 سالوں سے لوگ امریکہ میں رہ رہے ہیں, جن کا پیچھے جو خاندان کے جو بزرگ ہیں, بہن بھائی ہیں, بیشتر وہ بھی فوت ہو چکے ہیں یا ان کی ایک زندگی جو ہے امریکہ میں رچ بس گئے ہیں امریکہ کے نظام میں, ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا انتظامیہ کو پالیسی واضح کرنی چاہیے. لیکن انتظامیہ کی جو پالیسی ہے, بظاہر جو میسج اکراس دی بورڈ دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ انتظامیہ چاہتی ہے کہ 11 کے 11 ملین جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کو اس ملک سے ڈپورٹ کر دیا جائے. اور یہ وہ میسج ہے جو سب سے زیادہ اس وقت پریشانی کا باعث ہے. 11 ملین لوگوں کا مطلب ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک خاندان وابستہ ہے. تو اگر 3 سے 4 لوگ یا 5 لوگ بھی ایک فرد کے ساتھ آپ وابستہ کریں ایک خاندان,
تو یہ تعداد کافی ہو جاتی ہے.
آپ دیکھیں کچھ 11 تقریباً 40 سے 50 ملین لوگ جو ہیں دنیا بھر میں وہ اس وقت پریشان ہیں.
جی بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے. محسن صاحب آپ کا بہت شکریہ. مجھے معلوم ہے چونکہ یہ آپ کا ایک بڑا خاص ریسرچ کا وہ ہے نقطہ, تو ہم نے کافی تفصیل سے بات کی اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو کافی اس کی وضاحت ہو گئی ہوگی کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں, کس کس کو اس کے بارے میں تحفظات ہیں, کس طرح سے لوگوں کی اور کیا خدشات ہیں, اور حکومت کا پیغام کیا ہے, اور انتظامیہ کی طرف سے جو بھی چیزیں نئی نئی سامنے آئیں گی ہم ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ محسن ظہیر صاحب, آپ سے میری پھر بات ہو گئی. بہت شکریہ جی. اور ہم بتائیں کہ فیس بک پہ اس وقت یوسف خان صاحب, سید رحمت علی اور عامر رحمان جو باجوڑ سے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک ہمارے لسنر ہے ان کا نام زخمی وزیرستان کر کے بھی ہے جنہوں نے اپنی پہچان یہ دے رکھی ہے, ان سب لوگوں نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا ہے. آپ کو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور آئیے پروگرام کی اگلی سیگمنٹ اور آخری سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. وہ بھی ایک بڑی دلچسپ رپورٹ ہے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی طرف سے آج ہی سامنے آئی ہے, اور کل ہم نے آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ کے بارے میں ہم نے اپنا تجزیہ کاروں سے رائے لی تھی. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ڈاکٹر فاروق حسنات اور یہاں امریکہ سے پروفیسر فیضان حق. السلام علیکم جی. تو انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ 2016 کے دوران دنیا بھر میں اہم معاملات بشمول شام, یمن اور جنوبی سوڈان میں ہونے والے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے لاتعلقی اور ان معاملات پر متنازع اور تشویشناک حد تک بڑھتی ہوئی سیاسی بیان بازی نمایاں رہی جو کہ باعث سے تشویش ہے. یہ آج ہی کے دن ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ جاری ہوئی ہے جس میں امیر اور غریب ملکوں کو اس بارے میں یکساں تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور ڈاکٹر اسناد سے ہم بات کرتے ہیں کہ ایمنسٹی کی اس رپورٹ کے مقابلے کے مطابق یہ وہ سال ہے جس میں دنیا بھر میں یہ کامز میں ہے ان کے مقابلے میں ہم کی نقصان دہ سیاست بازی میں اضافہ ہوا ہے. تو ڈاکٹر اسناد اس موقف کی وضاحت کیجیے گا تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چل سکے کہ یہ کس حد تک تقسیم اور منافرت پیدا کرنے والا نعرہ ہے.
جی, ایک تو بات یہ ہے کہ جب انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس کی کئی اقسام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت ڈکٹیٹوریل حکومت ہے, وہ زور کے اوپر حکومت کر رہی ہے اور وہاں پہ کوئی قوانین بھی نہیں ہے, کوئی آئین بھی نہیں ہے, لوگوں کو اپنے حقوق کا بھی نہیں پتا, تو وہاں تو وہ ایک صورتحال ہے. دوسری صورتحال ہے جو آپ نے جس کی طرف ابھی بات کی نشاندہی کی ہے, یہ وار زونز ہیں, یہاں پہ کانفلکٹ ہو رہا ہے, اور جب کانفلکٹ ہو رہا ہے تو ہر فریق کی یہی کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسرے مخالف کو نیچا دکھا سکیں. تو وہاں پہ پھر ایک کنوینئنس آ جاتی ہے, اور جو سیاسی عزائم ہیں یا ان کے اسٹریٹجک عزائم ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں, اور جو انسانی حقوق ہیں وہ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ بھی یہ بات نہیں ہے کہ دنیا پھر اس پہ چپ ہو جاتی ہے یا اس کا نوٹس نہیں لیتی, بار بار اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اس بات کی نشاندہی کی جاتی ہے کہ دیکھیے انسانی حقوق کو بھی آپ ذہن میں رکھیے, آپ اپنے ملٹری آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی آپ کرتے رہیں. جیسا حلب میں ہوا, حلب میں جس طرح فوجیں جس طریقے سے لڑ رہی تھیں, شامی فوجوں کا یہ خیال تھا کہ ان کو جلدی سے جلدی پورے علاقے پہ قبضہ کرنا چاہیے, تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی, بہت زیادہ ہمیں اقوام متحدہ اور دوسری تنظیموں کی طرف سے بھی آئی, جس میں یہ کہا گیا کہ آپ ایک ان کا دھیان رکھیے, جو انسانی حقوق ہیں ان کا دھیان رکھیے, انسانی جانوں کا آپ خیال رکھیے, اس میں کیجولٹی جو ہے وہ کم سے کم ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو گراؤنڈ جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک چیز ہے, اور جو تھوڑا سا تھیوریٹیکل جو بات ہم کرتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. لیکن تھیوریٹیکل اس کی بھی ضروری ہوتی ہے, یا کہنا ضروری ہوتا ہے, یا باور کرانا ضروری ہوتا ہے اس امید پر کہ شاید وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو ہوگی لیکن ان کی نوعیت کم ہوگی. یہ تو وار زون کی بات ہے, لیکن جہاں تک تعلق ہے جہاں پہ امن امان تو ہے بظاہر, لیکن حکومتیں اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے, اور جہاں ان کو اعتماد نہیں ہے اپنے عوام پہ, وہ زور استعمال کرتے ہیں, طاقت یعنی حقوق کی پامالی کرتے ہیں انسانی حقوق کی, وہاں البتہ تمام ممالک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس پہ نکتہ چینی کریں اور اس پہ ان پہ زور ڈالیں ممالک پہ, لیکن ہوتا نہیں ہے. اس طرح اس لیے نہیں ہوتا کہ اپنے جو سیاسی عزائم ہیں وہ سامنے آتی ہے, اس کو ہم ریئلزم بھی کہتے ہیں بین الاقوامی تھیوری میں. یعنی اب ویسے بھی جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں, اگر ہم امریکہ کو ہی دیکھیں تو وہ ریئلزم کی طرف چلے گئے ایک دم, اور جو لبرلزم تھا اور آئیڈیلزم تھا وہ اوباما کے زمانے کا وہ انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. تو جب ریئلزم ہوگا تو پھر تو یہ انسانی حقوق تو بہت پیچھے چلے جائیں گے.
بہت ساری صورتحال مختلف ہوتی
ہے.
تو ہاں جی, اب ہم بات کرتے ہیں جی, ایک ایک کر کے کچھ معاملات پر بات کرتے ہیں. اور شام, یمن اور جنوبی سوڈان میں انسانی حقوق کے خلاف شدید خلاف ورزیوں سے لا تعلقی اور متنازع موقف کو باعث تشویش قرار دیا جا رہا ہے, جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کہیں پہ تو عامرانہ حکومتیں ہیں کیونکہ ان کی قسمیں مختلف ہیں, اور کہیں پہ جنگی زونز آ جاتے ہیں جہاں پر یہ سارے مسائل بڑی شدت سے سامنے آتے ہیں. پروفیسر فیضان, آپ کے خیال میں بین الاقوامی برادری ان تنازعات کو مؤثر طور پر حل کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے؟ کیا یہ وہی بات ہے کہ ہم بہت ساری جو دائیں بازو کی طرف جھک جانا ہے, ریئلزم کی طرف چلے جانا ہے, یا کس طرح سے آپ اس کو بیان کریں گے؟ ڈاکٹر فاروق حسنات کی بات آپ نے سنی.
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے جن ممالک کا آپ نے مثال دی ہے, جیسے سوڈان کی مثال دی ہے آپ نے, شام کی مثال دی ہے, اور اس میں آپ صومالیہ کو بھی شامل کر لیجئے, یمن کو بھی شامل کر لیجئے, تو اس میں یہ ایک ایسا سٹیٹ سسٹم ہے جو کہ اپنے آپ کو سسٹین نہیں کر پا رہا تھا اور اس کو ٹوٹنا تھا, اور وہ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کی کمزوری کی وجہ سے, ریاست کی کمزوری کی وجہ سے وہ ریاستیں جو ہیں وہ تقریباً ختم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کی جو اساس تھی وہ مضبوط نہیں تھی. اب جو اساس کسی سٹیٹ نیشن کی, جس کو ہم کہتے ہیں, جس ریاست جو کہ قوم کی بنیاد پہ ریاست بنی ہو یا ریاست کی بنیاد پہ قوم بنی ہو, تو اس میں اگر نظریاتی اساس موجود نہیں ہے اس ریاست کے پاس, جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں یا ایک نظریہ کہتے ہیں, جیسے نظریہ پاکستان ہے, ایک کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے وہ ریاست جو ہے وہ اپنے آپ کو سسٹین کر پاتی ہے, تو وہ جب نہیں ہوتا تو اس وہ جو اسٹیٹ جو کہ کارو آؤٹ کی گئی تھیں نو آبادیاتی نظام کے کولیپس پر, ان وہ اپنے آپ کو رکھ نہیں پا رہی ویسے, کیونکہ وہ ٹرائبل جو کھچاؤ ہے, جو وہاں کی ریلیجس اس کی جو کیمسٹری ہے, جو کیمیائی اس کا مواد ہے مذہبی, اس کے ساتھ ان کی وہ ریالٹی کے ساتھ کمپنسیٹ نہیں ہو پا رہی. اور اگر اس میں ہم ریلیجن کو اور قوم کو اور اس کے ساتھ ہم مکس کر دیں, یہ جس کو دائیں بازو کی سوچ کہتے ہیں یا رائٹ ونگ اپروچ کہتے ہیں, تو اس سے پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جس میں شخصی جو اقتدار ہے اس کو مکس کر دیا جاتا ہے ریاست کے ساتھ, کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو ریاست بھی چلی گئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس چیز پر عمل کرتے ہوئے اپنی ریاستوں کو شخص پہ ڈیپینڈ, شخصیت پہ ڈیپینڈ کر دیا تھا, ان کا واقعی یہی حال ہوا, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ لیبیا ہو, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شام میں بھی ایسے ہی ہے کہ پریزرویشن آف جو بشار الاسد ہیں، اگر وہ پرزرو نہیں ہو پاتے تو اس کا مطلب ہے شام نہیں پرزرو ہو پائے گا۔
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں رپورٹ میں کیے گئے جنوبی ایشیا کے جائزے کے مطابق خطے میں انسانی حقوق کی فراہمی میں پریشان کن حد تک کمی دیکھی گئی، اس کی وجہ مختلف حکومتوں کی جانب سے قومی خود مختاری اور سیکیورٹی کو بہانہ بنا کر انسانی حقوق کے کارکنان کے لیے کام کرنے کی گنجائش میں کمی کرنا اور ان کی آزادی کو تلف کرنے کے اقدامات ہیں۔ اس میں بھارت کا بھی ذکر ہے، اس میں پاکستان کے حوالے سے بھی بات آئی ہے۔ ڈاکٹر اسناد، آپ یہ بتائیے گا کہ اگر موجودہ صورتحال اسی طرح جاری رہتی ہے اور انسانی حقوق کے ضمن میں اسی طرح کی جو خلاف ورزیاں آپ کہہ لیجئے یا لا تعلقی ان سے کہہ لیجئے وہ سامنے آتی ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں جیسے مشرق وسطی میں آمرانہ اقتدار، انسانی حقوق، بنیادی انسانی حقوق سے جو انکار تھا ان آمرانہ حکومتوں کا اور جبر تھا اور تشدد تھا، اس میں عرب سپرنگ پیدا ہوا تھا، کیا ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں اس کا اعادہ ہوگا، اس طرح کی تحریکیں چلیں گی، کیا دیکھتے ہیں آپ اس کے؟
اس میں یہ ذرا فرق ہے، فرق یہ ہے کہ چونکہ آپ نے یہ جو ذکر کیا پاکستان کا، ہندوستان کا، سری لنکا بھی ہم شامل کر لیں، تو یہاں پہ کم سے کم انتخابات ہوتے رہتے ہیں، نہیں چاہے لوکل سطح پہ ہوں یا قومی سطح پہ ہوں یا صوبائی سطح پہ ہوں، اور پھر یہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم ہے، کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اس میں خرابیاں کیوں نہ ہوں، لیکن بہرحال لوگوں کو اپنا جس کو ہم کہتے ہیں سٹریم نکالنے کی، ان کو اپنی جو بھڑاس ہے وہ نکالنے کا موقع مل جاتا ہے بیلٹ باکس پیپر کے ذریعے، اور حکومتیں تبدیل بھی ہوتی ہیں، ہندوستان میں اگر دیکھ لیجئے کانگریس کی حکومت تھی، اس سے پہلے بی جے پی کی حکومت تھی، پھر اس میں کانگریس کی حکومت ہاری، بی جے پی کی حکومت آئی، اور اسی طرح پاکستان کے اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں خاص طور پر جتنے بھی انتخابات ہوئے مختلف حکومتیں آئی ہیں، تو باقی پنجاب تو پھنسا ہوا ہے اور معاملات میں اور ڈائنامکس ہے، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو وہ سٹریم نکالنے کا مل جاتا ہے۔ مشرق وسطی میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی بھی آؤٹ سیٹ نہیں تھا کسی قسم کا بھی کہ وہ حکومت کو تبدیل کر سکے کسی بھی طریقے سے، تو وہاں پھر اس قسم کی موومنٹ چلی، موومنٹ پاکستان میں بھی چلی بہت بڑی، جب ایوب خان کے خلاف چلی، بھٹو کے خلاف بھی چلی، پھر جوڈیشل موومنٹ بھی پاکستان میں میس موومنٹ چلی جنہوں نے حکومتوں کو تبدیل کیا، کہ وہ چاہے ان کی رخ نہیں صحیح طرح ہو سکا لیکن بہرحال حکومت کو ضرور تبدیل، ایک تو یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ جیسے وہ آپ نے بھی بات کی لا تعلقی کا آپ نے لفظ استعمال کیا، کیونکہ یہاں پہ اگر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی حکومت کام نہیں کرتی، جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے، پل بنائے جا رہے ہیں، سڑکیں تو بنائیے، وہ بھی ضروری ہے، بنانی چاہیے، لیکن جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے اور صحت کا شعبہ ہے اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے مواقع ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے، تو یہ انڈائریکٹلی یا آپ لا تعلقی کر کے بھی یہ وائلیٹ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کے، ظاہر تو نظر نہیں آتا، وہ تو کہیں گے جی ہم تو اس قوانین کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی، لیکن یہ خلاف ورزی ہو جاتی ہے بائی ڈیفالٹ۔
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اس رپورٹ میں اس کے علاوہ ترکی، ہنگری اور فلپائن کے رہنماؤں پر بھی تنقید کی گئی ہے، اور رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ رہنما خوف، تقسیم اور الزام تراشی کا ماحول تشکیل دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کے طیب اردوان اور ہنگری کے لوگ کے اس پہ بھی قیادت پر بھی تنقید کی گئی ہے۔ پروفیسر فیضان، عالمی سطح پر قیادت کے بارے میں اس نوعیت کے تحفظات کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اب کیا جو صورتحال جو ہے یا ذمہ داری جو رہ جاتی ہے وہ کیا سول سوسائٹی، علماء اور دانشوروں پر آ جاتی ہے، تو ان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے کہ لا تعلقی کی اس فضا کو اور انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وہ کچھ کریں؟
جی، اس میں سب سے زیادہ جو سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ میڈیا کی آتی ہے، کیونکہ جو ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعے عام انسان جو ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو امپاورڈ محسوس کرتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ میں یہ وہ اس اپنی کانشیسنیس کو ریز کر سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کے بعد بہرحال دانشور اور جو علماء ہیں ان کا تو یہ مذہبی فریضہ ہے کہ ان کو آواز اٹھانی ہے حق کے لیے، انصاف کے لیے، کیونکہ اگر وہ نہیں کب بولیں گے تو کون بولے گا۔ لیکن ایک بات جس میں میں جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں ان تمام ممالک میں اور خاص خصوصاً پاکستان کے لحاظ سے میں بات کروں گا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ چاہے کوئی صحافی ہو یا چاہے کوئی بھی رپورٹ آئے ان کے خلاف کتنی بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کو پرزرو کریں اس لیے نہیں کہ یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ ایک انسانی تقاضا ہے بلکہ اس سے بڑھ کے ان کے یہ ذاتی مفاد میں ہے, کیونکہ جب کوئی ان کا سیاسی حریف طاقتور ہو جائے گا تو وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرے گا, اور اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ دشمن کے ساتھ دشمنی کو اتنی دور نہ لے جاؤ کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو, دوستی کا راستہ پھر بھی بہرحال اوپن رکھنا چاہیے, کیونکہ جب وہ یہ جو تفاوت ہوتا ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے جو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے ان میں معاشروں میں, اس سے معاشرے کی اسٹرینتھ کا پتہ چلتا ہے, اس کی فلیکسیبلٹی کا کہ وہ کتنی دور تک چل سکتا ہے. اور میرے خیال میں الحمدللہ اگر ہم پاکستان پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں وہ کیپیسٹی بھی ہے, ان کا میڈیا جو ہے وہ خاصی حد تک آزاد بھی ہے, اور چاہے وہ ایک میڈیا ایک ہی طرف کی سائڈ لے لیکن دوسری طرف میڈیا موجود ہوتا ہے جو دوسری سائڈ لیتا ہے.
اچھا, اب ہم اس سلسلے میں, اب میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا, ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیس بک پہ جو ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اظہر حسین عوان صاحب ہیں, طاہر مجید صاحب ہیں, محمد شفیق جرال ہیں, عبد الجلیل راجپوت ہیں, اور ابھی محسن ظہیر صاحب ہمارے ساتھ تھے, ان کا بھی اس میں کامنٹ ہے ایک. اور اب آخر میں ڈاکٹر اسناد, کوئی یہ اس کے رپورٹ کے اوپر تو اور بھی بہت سارے سوالات تھے جو انسانی حقوق کے حوالے سے, تارکین وطن کے حوالے سے, اور تارکین وطن کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کے حوالے سے بات ہو سکتی تھی, لیکن اس وقت ایک جو بڑی اہم پیش رفت ہو رہی ہے وہ عراقی فوجوں نے موصل کے جنوبی مضافات کی جانب جو پیش قدمی کی ہے, اور یہ تیسرے روز ان کی کارروائی جاری ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ موصل کو داعش سے واپس لینے کی اس کوشش کے نتائج کے بارے میں اب کیا توقعات رکھنا چاہیے؟
یہ اس سے پہلے میں جلدی سے یہ پہلے بات ہوئی ہے میں کہہ دوں, اس میں جوڈیشری کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. پاکستان کی بات کر رہے تھے, سارے تمام پاکستانیوں کی نظریں اب عدلیہ کے اوپر ہیں کہ وہ کس قسم کے فیصلے کرتی ہیں اور کس طرح وہ کرتی ہیں. جب موصل کی آپ نے بات کی, موصل میں تو یہی لگ رہا ہے انڈیکیٹرز تو تمہارے تمام وہی ہیں کہ اس پہ یہ داعش پہ قابو پا لیا جائے گا اور اس کو خالی کرا لیا جائے گا. عراقی فوج جو کہ بہت ہی ڈی مورلائز ہو گئی تھی, اور جب فلوجہ والی بھی اب بات آئی اس سے پہلے بھی وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے, ان میں وہ پروفیشنلزم اتنا نہیں تھا, لیکن فلوجہ نے ان کو کانفیڈنس دیا اور پھر موصل نے کانفیڈنس دیا, تو کہ ان کے ساتھ ایرانی فورسز بھی ہیں, امریکنز بھی ان کی مدد کر رہے ہیں, ایئر سپورٹ ان کو مل رہی ہے, لیکن بارہ زمین پہ تو عراقی ہی لڑ رہے ہیں. تو ایک دفعہ انہوں نے موصل سارا لے لیا تو اس کے بعد داعش اس طرح تو ختم نہیں ہوگی اچانک, کہیں گے کہ پاکٹس رہ جائیں گی, لیکن عراقی فوج اس پوزیشن میں پھر آ جائے گی کہ وہ پاکٹس کے اوپر بھی حاوی ہو سکے, اور داعش کا جو وجود ہے وہ اپنے اس علاقے میں کم سے کم وہ ختم کر دے, جس سے ایک بہت بڑا جو ایک پورے علاقے میں ایک قسم کی مصیبت آئی ہوئی تھی اور وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی, اور عراق کی فوج کو بھی کانفیڈنس ملے گا, جو کہ عراق کے آئندہ جو معاملات ہیں جو حالات ہیں ان کے لیے بھی بہت مثبت ہوگا. ٹھیک, ایک سینٹرل فگر, ایک سینٹرل فوکس عراق کو چاہیے تھی جو ان کو وہ نہیں مل رہی تھی, اب وہ فوج کی شکل میں ان کو مل گئی ہے جہاں پہ عراقی حکومت بھی اپنا کنٹرول سنبھال سکتی ہے, اور اس قسم کے جو گروپس ہیں ان کے اوپر وہ نظر رکھ کر اگر وہ کہیں نکل آتے ہیں یا پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کی پوزیشن میں وہ آگے ہیں.
اچھا, بس لاسٹ اب ہمارا سوال ہے پروفیسر فیضان, ایک منٹ ہے ہمارے آپ کے پاس. حالیہ دنوں میں داعش کو مسلسل ناکامی کا سامنا ہے لیکن بعض تجزیہ کار اس سے متفق نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, داعش واقعتاً پسپا ہو رہی ہے یا پھر فعال ہو کر سامنے آئے گی؟
دیکھیے, فزیکلی اگر دیکھا جائے جغرافیائی لحاظ سے وہ پسپا ہو رہی ہے, لیکن نظریاتی لحاظ سے وہ پسپا ہو رہی ہے یا نہیں یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ داعش جو ہے وہ ایک جغرافیہ کا یا ایک ریاست کا نام نہیں ہے, ایک نظریے کا نام ہے, اس نظریہ جب تک اس نظریے کو ختم نہیں کیا جائے گا, اس کی کاؤنٹر جو ہے نظریہ پیش نہیں کیا جائے گا, وہ نظریہ اور اس کی طاقت بہرحال اپنی جگہ ہے. میں ان کو کسی بھی صورت میں انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کروں گا, کیونکہ انہوں نے یہ بار بار ثابت کیا ہے کہ وہ پھر اپنا سر اٹھا سکتے ہیں مختلف جگہوں پر, اور ان کے پاس بہت سے انسینٹیو ہیں ہر جگہ اگر دیکھا جائے, شام میں, عراق میں, سیریا, اس میں,
تو نظریاتی طور پر جی نظریاتی طور پر ان کو کمزور ابھی نہیں سمجھا جا سکتا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد اور پروفیسر فیضان حق کا. اب بہجت کو اور پروڈیوسر اسفر امام اور تین وانگ انجینئر کو اجازت دیجیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔